کلاب ہو چکی تیار مولا
جميع الأنبياء والمرسلين سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح فمن ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى صلوات الله
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
أهل البيت عليهم الصلاة والسلام اس کشتی نجات سے عبارت ہے کہ انسان اگر زندگی کا یہ سفر کرنا چاہے تو اس سفر میں مجبور ہے اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے اس کشتی کا سہارا لینے پر, اس کشتی میں بیٹھنے پر. اور اس کشتی کا کام حرکت ہے, جمود نہیں ہے. جمود موت ہے اور حرکت زندگی. دین بھی حرکت کا نام ہے, جمود کا نام نہیں ہے. اسی آپ دیکھیے کہ دین میں جو روح کے اعتبار سے تحرک ہے اس تحرک کا نتیجہ یہ ہے کہ 1400 سال گزر گئے, دین کے احکام پرانے نہیں ہوئے. وقت کے ساتھ ساتھ دین کے احکام وقت کی ضرورتوں سے منطبق ہو کر انسانی زندگی کی ضرورتوں کو پورا کر رہے ہیں. اور وقت کے گزرنے کے باوجود جب انسان دین پر عمل کرتا ہے, جو کہ اپنی عمر کے لحاظ سے 1500 سال بتا چکا ہے, لیکن اس کے باوجود دین آج بھی تازہ ہے. اس لیے کہ دین متحرک ہے. اگر دین 1500 سال پہلے والا ہوتا تو آج آپ اس لباس میں یہاں پر بیٹھے نہ ہوتے, اس ہنیے میں بیٹھے نہ ہوتے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ کہتے ہیں کہ تو اس وقت نہیں تھا, اس لیے آج بھی نہیں ہونا چاہیے. اس وقت گدے پر سواری ہوتی تھی, آج بھی گدے پر سواری کرو. اس وقت جہاز نہیں تھے, اس لیے آج بھی جہاز پر سواری بدعت ہے. اس وقت کتابیں نہیں تھی, اس لیے آج کتابیں چھاپنا بند کر دو, بدعت ہے. اس وقت چونکہ گاڑیاں نہیں تھی, آج آپ گاڑیوں پر نہ بیٹھو, اس لیے کہ بدعت ہے. اس وقت اس طرح کے گھر تھے, آج اس طرح کے گھر نہیں ہے, لہذا یہ زندگی بدعت ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. دین کہنا نہیں, اس زمانے میں جو کچھ تھا وہ اس زمانے کے تقاضوں کے مطابق تھا, اور آج جو کچھ ہے وہ آج کے تقاضوں کے مطابق ہے. اور دین جو اس وقت آیا تھا, اس دین میں اتنی کیپیسٹی, اتنی ظرفیت, اتنا تحرک ہے کہ ہر زمانے پر منتبق ہو کر اس زمانے کے تقاضوں کے مطابق انسانوں کو پروان چڑھا سکے اور حرکت دے سکے. لہذا دین تحرک کا نام ہے، جمود کا نام نہیں ہے، دین رکنے کا نام نہیں ہے. لیکن مشکل یہ ہے کہ انسانی معاشرے کے اندر، انسانی معاشرے کے اندر بعض لوگ اس حد تک جمود زدہ ہو جاتے ہیں کہ ان کو حرکت سے چڑ ہوتی ہے، حرکت سے حرکت ہو تو فوراً اس کے خلاف کوئی نہ کوئی ایسا ایکٹ کرنے لگتے ہیں. یہ جو جمود ہے اور حرکت کے خلاف اندر ایک احساس، ایک کیفیت ہے بغاوت کی، کہ حرکت کیوں ہے، یہ کہاں سے ہے؟ یہ حیوانی ہے، حیوانی. میں مثال دیتا ہوں، جو لوگ یہاں پر اس مجلس میں موجود ہیں کسی دیہات میں انہوں نے زندگی گزاری ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا دیہاتی بچے عام طور پر اگر کہیں پر کسی پٹری پر ٹرین کھڑی ہو تو دیکھتے رہتے ہیں، لیکن اگر ٹرین حرکت میں ہو تو کئی بچے پتھر اٹھاتے ہیں اور برسانے لگتے ہیں. کیوں؟ وہ جو رکا ہوا ٹرین تھا اس کو کوئی نہیں مانتا تھا، لیکن جب ٹرین نے چلنا شروع کر دیا تو پتھر برسانے شروع کر دیا. یا دوسری مثال، آپ اگر کہیں پر موجود ہیں، 10-12 کتے آپ کے سامنے ہیں، آپ اگر بالکل کھڑے رہے اور حرکت نہ کریں تو کتے بھی آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، لیکن جیسے ہی آپ نے حرکت شروع کر دی انہوں نے بھونکنا شروع کرنا ہے، اور جتنا آپ تیز بھاگیں گے وہ آپ کے پیچھے اتنا ہی تیز بھاگنا شروع کر دیں گے. حرکت کے خلاف جمود، اور اس جمود کا اظہار حیوانی صفت ہے. دین حرکت کا نام ہے، جو بھی دین پر اور دین کی روح پر عمل کرتے ہوئے معاشرے کو دینی فکر کے ساتھ متحرک کرے گا اس کے خلاف حیوان بھونکنا شروع کر دیں گے. یہ بھی جو جمود زدہ ہوگا اس کو اس کے قدم چاٹیں گے، اس کے سامنے جا کے جھکیں گے، اس کے سامنے جا کے بڑا احترام اور بڑا تقدس. ایک زمانے میں مجھے یاد ہے، یہ تقریباً 70s کی بات، ابھی ایران میں انقلاب نہیں آیا تھا اور انقلاب کا بالکل آغاز تھا. میں جامع مسجد میں نماز جمعہ پڑھنے گیا تو وہاں پر مولوی صاحب نے کھڑے ہو کے کہا کہ آیت اللہ خمینی نے سیاست میں حصہ لیا ہے اور سیاست کفر ہے، اس لیے اب وہ مجتہد نہیں رہے، ان کی تخلیق جائز نہیں ہے. کیوں؟ تخلیق اسی کی کرو جو جمود زدہ ہو، حجرے میں بند ہو اور دنیا سے اس کا کوئی لینا دینا نہ ہو، صرف اللہ ہو اللہ ہو کرتا رہے، اور آپ اس سے وہی دین سیکھ کر گھر آئے، نہ آپ کو اپنے وقت کے یزید سے سروکار ہو اور نہ یزیدیت سے سروکار ہو. یہ عام طور پر وہی جمود زدہ افکار کے نتائج ہیں جو آج بھی آپ کو معاشرے کے اندر نظر آتے ہیں. اس وقت دین میں انحراف کے حوالے سے بڑی بڑی تحریکیں اٹھی ہوئی ہیں. ایک بصرہ میں تحریک اٹھی ہوئی ہے، ایک شخص امام مہدی ہونے کا دعوے دار ہے، اور اس وقت پاکستان کے اندر اس کے لیے بھی کام ہو رہا ہے، لیکن آپ نے کہیں نہیں سنا ہوگا کہ اس کے خلاف کوئی آواز اٹھی، کوئی خود تشیعوں کو مختلف ٹکڑوں میں بانٹنے کے لیے سرمایہ کاری کر رہا ہے اور اپنے مختلف لوگوں کو مختلف جگہوں میں اٹھا رہا ہے تاکہ تشیعوں آپس کے جھگڑوں کی وجہ سے اتنی مشمل اور کمزور ہو جائے کہ سر اٹھانے کے قابل نہ رہے، لیکن ان کے خلاف بولنے والے آپ کو نظر نہیں آئیں گے. کوئی شیعہ اور سنی کو لڑانے کے لیے استعمالی پیسوں کی بنیاد پر اپنا پورا زور لگا رہا ہے اور ہر طرح کی واہیات کے ذریعے سے ذہنوں کو، دلوں کو اس تعصب سے، اندھے تعصب سے اور دلوں کو ایک دوسرے کی نفرت سے بھر رہا ہے، لیکن آپ کو ایسے لوگوں کے خلاف بولتے ہوئے لوگ بہت ہی کم ملیں گے. لیکن جب بولیں گے تو کس موضوع پر بولیں گے؟ ان موضوعات پر جن کا تعلق عالم اسلام کی سربلندی سے ہے، دین کی سربلندی سے ہے، دین کے وقار سے ہے، دین کی عظمت سے ہے، جس کا براہ راست نتیجہ آج کی سامراجی طاقتوں کی سرنگونی ہے، وہاں پر بولیں گے، اور بولیں گے بھی تو سامراج کے خلاف نہیں بلکہ ان قوتوں کے خلاف جو اپنی جان ہتھیلی پر لے کر میدان میں اترتے ہیں اور دین کا اسی طرح دفاع کرتے ہیں جس طرح کربلا والوں نے دفاع کیا. یہ المیہ ہے ہمارا، یہ المیہ ہے. اور اس المیہ کی وجہ کیا ہے؟ کہ ان ممبروں سے اس طرح کے المیے بیان ہو اور ان المیوں میں ہم قوم کو مبتلا کریں. اس کی وجہ کیا ہے؟ دین کی معرفت تک نہ پہنچنا، دین کی روح سے بے خبری، دین کی تعلیمات سے بے خبری. ہم کربلا سے بہت کچھ سیکھتے ہیں، بہت کچھ ہم نے کربلا سے سیکھا ہے، لیکن جو سیکھا ہے وہ کس حد تک سیکھا ہے؟ کربلا سے کچھ حاصل کرنے کے لیے جو ہمارا پیٹ بھرے. کربلا پیٹ بھرنے کے لیے نہیں ہے، سر دینے کے لیے ہے. کربلا دنیا بنانے کے لیے نہیں ہے، دنیا لٹانے کے لیے ہے. کربلا اس کے نام پر لوگوں سے تقدس اور عظمتیں اور احترام سمیٹنے کے لیے نہیں ہے، اپنا گھر باغ بچے مال وطن قربان کر کے اس روح کو معاشرے میں زندہ کرنے کے لیے ہے. کربلا کا مقصد ہی کچھ اور ہے. ہم نے اس مقصد کو پوری طرح سے ایک نئے لباس میں معاشرے کے سامنے بعض لوگوں نے سمجھے دی، بعض لوگوں نے اس طرح سے پیش کیا کہ گویا اس سے نکل جانا گویا کربلا کا ایک کام. ذرا کربلا کی حقیقتوں پر غور کریں. کربلا انسانی جد و جہد کی ایک علامت ہے، معجزہ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کربلا میں کوئی معجزہ نہیں دکھایا، بلکہ یہ جو آج عرب آج کی انسانیت ہے ان کے سامنے ایک واقعہ رکھ کر انسانوں کے ذہنوں کو کھولنے کی کوشش کیا ہے کہ دیکھو یہ جو کربلا والے ہیں وہ معجزہ دکھائے بغیر اسی انسانی پیکر میں اپنے سامنے بڑے سے بڑے لشکر کے مقابلے میں اپنے عقائد اپنے نظریات اور اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اس انتہا تک گئے کہ سب کچھ لٹایا لیکن اپنے دین کی حفاظت کی اور معجزے سے نہیں کی، خون دے کر کی. ہم معجزوں کے انتظار میں ہوتے ہیں، ہم اپنی کھانے کے انتظار میں، پینے کے انتظار میں، تبرک کے انتظار میں، نیاز کے انتظار میں، سبیل کے انتظار میں. نیاز اور سبیل لوگوں کے پیٹ بھرنے کا ذریعہ نہیں ہے، حسین سے جوڑنے کا ذریعہ ہے. حسین سے جوڑنے کا یہ مجالس، ابھی میں اسباب مثال ایک مثال دوں، ابھی بھی آپ کسی زائر کربلا سے پوچھیں، اس سے آپ کو اس کی فکری سطح کا اندازہ ہو جائے گا. فکری سطح کیا؟ شروع میں جب یہ عربین کے سفر کا آغاز ہوا، دنیا جانے لگی، اب بھی جاتی ہے ظاہر، اور یقیناً ایک بہت بڑی عبادت ہے، کمٹمنٹ ہے کہ میں امام حسین علیہ السلام کے خون مطہر سے کمٹمنٹ کرنے جا رہا ہوں کہ یا حسین میں زندہ ہوں اور جب تک زندہ ہوں آپ کے ساتھ ہوں. یہ بیعت کا اظہار ہے. لیکن آپ دیکھیں لوگوں کی سطح فکری کو تولے آپ کو اندازہ ہو جائے گا. آپ نے بہت دفعہ سنا ہوگا لوگ واپس آتے تھے کہتے تھے بڑا زبردست سفر رہا، کیا ہوا؟ ہم جہاں پر بھی گئے کھانا فراوان تھا، پینا فراوان تھا، جو ہم نے چاہا وہ ہمیں فوراً مل گیا، جو ہم نے چاہا مشروب وہ ہمیں فوراً مل گیا. بعض لوگ یہاں تک کہتے ہیں ہمیں گوشت کھانے کی، مرغی کھانے کی بڑی وہ تھی، تو ہم نے دیکھا جیسے ہی ہمارے دل میں یہ خیال پیدا ہوا وہ مرغی بھی ہمیں مل گئی اور گوشت بھی ہمیں مل گیا. بعض لوگ اسی طرح کی مثالوں کے ذریعے سے، گویا کربلا کا سفر کھانے پینے کے لیے اور پیٹ بھرنے کے لیے ہے. یہ سفر پیٹ بھرنے کے لیے نہیں تھا، یہ سفر ان کھانوں کے لیے نہیں تھا. وہ کھانے اس کربلا کے سفر کی عظمتوں کی علامت نہیں ہے، یہ کھانے ان زائرین کے خادمین کے اخلاص کی علامت ضرور ہے کہ انہوں نے اخلاص کے ساتھ جو کچھ ان کے پاس تھا پیش کیا. لیکن زائر جب جاتا ہے تو وہ ان مقاصد کے لیے نہیں جاتا، بلکہ جب اس روٹ پر سفر کرتا ہے تو گویا اعلان کرتا ہے اے حسین میرے پاس کچھ نہ ہو، میں بھوکا رہوں، میں پیاسا رہوں، میرے پاس سواری نہ ہو، تھک جاؤں، لیکن آپ کی راہ میں جتنا طویل سفر ہو میں تھکوں گا نہیں، آپ کی طرف اپنی زندگی کا سفر جاری رکھوں گا. یہ اس روح کا سفر ہے، سوچ کا سفر ہے، فکر کا سفر ہے، ایمان کا سفر ہے، ارادے کا سفر ہے اور ارادے کی بلندی اور عظمتوں کا سفر ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی تبرک نہ دے, کوئی نیاز نہ دے, کوئی سبھی نہ لگا, نہیں, یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ ہدف ہو رہی ہے, ہدف ہو رہی ہے, اور وہ اصلاح کے درست ہونے اور عظیم ہونے کی علامت بھی نہیں ہے, چونکہ یہ سفر مادی سفر ہے ہی نہیں, یہ معنوی سفر ہے, یہ روح کا سفر ہے, یہ فکر کا سفر ہے, یہ سوچ کا سفر ہے. اب ذرا غور کیجیے کربلا کی ان عظمتوں پر. کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے آپ سب ایک جملہ ہمیشہ کہتے ہیں, وہ جملہ کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے وقت آخر ایک ندا دی, حل من ناصر ینصرنی. آپ سب یہ کہتے ہیں, اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ کبھی ہم نے جملے پر غور نہیں کیا, چونکہ کربلا کے حوالے سے یہ جملہ ہے, تواریخ میں ہے, احادیث میں ہے, مطلب کیا ہے؟ میں تھوڑا سا پیچھے جا کر چیزوں کو ایک دوسرے سے جوڑ دوں تاکہ پتا چلے کہ ہم اس سفر میں کس عظیم ترین مقصد کی طرف محب سفر ہیں. حضرت ابراہیم, ذرا سلام دیجیے محمد والے, حضرت ابراہیم علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی انہوں نے بنا کی, تعمیر کرنے کے بعد فارغ ہو گئے, جب فارغ ہوئے اللہ کی طرف سے وحی اتری, اے ابراہیم اب یہ گھر مکمل ہو گیا, لوگوں کو بلائیے تاکہ لوگ آئیں اور اس گھر کا طواف کریں اور حج انجام دیں. حضرت ابراہیم نے, ہماری احادیث میں موجود ہے, بہا کی احادیث ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پلٹ کر پوچھا کہ بادا, یہ جو مکہ کا یہ لب و در صحرا اور وادی ہے جس میں میں اور میرے بچوں کے علاوہ تو کوئی ہے نہیں, تو میں کس کو ندا دوں, کس کو بلاؤں؟ اللہ کی طرف سے جواب آیا کہ اے ابراہیم, تمہارا کام لوگوں کو بلانا ہے, لوگ آئیں گے نہیں آئیں گے یہ تمہارا کام نہیں ہے, تم ندا دو, تمہاری ندا کو لوگوں تک پہنچانا میرا کام ہے, تمہارا نہیں ہے. علیکم بالاذان, تمہارا کام ہے اذان بلند کرو, وعلی الابلاغ, مجھ پر لازم ہے کہ میں اس کو پہنچاؤں, تم اپنی ندا دو. احادیث میں یہ ہے, نبی کریم کی احادیث میں, کہ حضرت ابراہیم سے یہ میثاق عالم زر میں دیا گیا تھا, لہذا حضرت ابراہیم کی عالم زر کی اس ندا پر جن جن لوگوں نے لبے کہا پریکٹیکل لائف میں, کعبۃ اللہ کی تعمیر کے بعد جب اللہ کے اس نبی نے آواز دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عالم زر سے اس کو جوڑا, اور اس کے نتیجے میں ماؤں کے شکم میں, باپ کی پشت پر اور نطفوں میں جتنی انسانیت موجود تھی ان میں سے جس جس نے عالم زر میں ابراہیم کی آواز پر لبیک کہا, ان کو اس دنیا میں آنے کے بعد اللہ نے اتنی ہی بات توفیق دی کہ وہ مکہ جائیں اور ابراہیم کی آواز پر لبیک اللہم لبیک کہہ کر کعبۃ اللہ کا طواف کریں. یہ اللہ کا وعدہ تھا, اللہ نے یہ کیا. ایک ندا ابراہیم نے دی, ایک ندا کربلا میں حسین ابن علی نے دی. ابراہیم نے خانہ خدا کے طواف کے لیے ندا دی, حسین ابن علی نے اپنی مدد کے لیے لوگوں کو پکارا. اب ذرا اس پر بھی ذرا غور کیجیے کہ بھائی کیا وجہ تھی کہ حسین ابن علی نے ندا دی, کیوں ندا دی, کیوں ندا دی؟ تھوڑا غور کریں گے ذہن کھل جائے گا. ذرا مجھے یہ بتائیے کہ امام حسین کو ہم کیا سمجھتے ہیں زمین پر؟ اللہ کی حجت سمجھتے ہیں؟ حجت اللہ ہے یا نہیں؟ ولی اللہ ہے یا نہیں ہے؟ ذرا جواب دینا, ہے یا نہیں ہے؟ ولی اللہ کا دائرہ کار کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ حجت خدا کا دائرہ کار اس عالم میں کیا ہوتا ہے؟ تمام کی تمام مخلوقات حجت خدا کے ذریعے سے اللہ سے جڑتی ہیں، تمام کی تمام مخلوقات. یعنی اگر اللہ مخلوقات کو کوئی فیض پہنچاتا ہے تو اس فیض کے پہنچانے کا رستہ ولی اللہ ہے. ولی اللہ، ولی اللہ یعنی حجت خدا، یعنی یا نبی، یا نبی کے بعد آنے والے وہ اولیاء جن کے بارے میں اللہ نے کہا اطیع اللہ و اطیع رسول و اولی الامر منکم. یہ وہی ہے جو اللہ سے فیض لیتا ہے اور اللہ کی مخلوق تک پہنچاتا ہے. یہ ولی خدا کی ذمہ داری ہے. تو وہ ولی خدا تمام ان مخلوقات کے درمیان محور ہے اور مرکزی اس کی حیثیت ہے. اس کے ارادے کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا. جس کو جو روزی ملتی ہے اس کے ذریعے سے ملتی ہے، جس کو جو خوراک ملتی ہے اس کے ذریعے سے ملتی ہے. خود اس پر اگر کبھی توفیق ہوئی تو میں عرض کروں گا کہ میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں. ابھی چونکہ وقت ایسا نہیں ہے میں اس پر زیادہ وقت لگاؤں، جو وقت بہت ہی محدود ہے. یہ یاد رکھیے، ولی اللہ اس عالم میں اس کیل کی حیثیت رکھتا ہے جو چکی کے دو پارٹوں کو آپس میں جوڑنے کا سبب ہے. اگر وہ کیل نہ ہو تو عالم کا نظام درہم برہم ہو جائے. اس لیے حدیث ہے لو لل حجت لساخت الارض بأهلها، اگر حجت خدا زمین پر نہ ہو تو زمین قائم نہ رہے، زمین تباہ ہو جائے. حجت خدا کا اس زمین پر ہونا ضروری ہے. اور 61 ہجری، کربلا کے میدان اور عاشور کے دن حجت خدا کون ہے؟ حسین ابن علی. حسین ابن علی، اب ذرا غور کیجیے، وہ حسین ابن علی 9 اور 10 محرم کی درمیانی رات اپنے اصحاب کو قریب بلاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ تم نے اپنی وفا ثابت کر دی، تم وفادار ہیں. اب یہ اصحاب کون ہیں؟ وہ ہیں جو اپنی مال متاع گھر بار سب کچھ چھوڑ کر حسین کے ساتھ کھڑے ہو گئے کہ اے امام، ہم نے آپ کے قدموں میں جان دے دی ہے. یعنی ان کو اب دنیا کی کوئی طلب نہیں ہے، پیسے کی طلب نہیں ہے، اقتدار کی طلب نہیں ہے، کسی دنیاوی منافع اور مقاصد کے لیے یہ شامل نہیں ہوئے. یہ خالص ترین لوگ ہیں. ان خالص ترین لوگوں کو حسین ابن علی جمع کرتے ہیں، خرید لاتے ہیں. ایک ارشاد فرماتے ہیں مختصر خطبے کے بعد، فرماتے ہیں یہ دیکھو، یزید ابن معاویہ کو صرف مجھ سے بیعت درکار ہے، تم سے نہیں. اس لیے میں تم سے اپنی بیعت اٹھا رہا ہوں، تم لوگ چلے جاؤ. اگر میں خود اجازت دے رہا ہوں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اب اگر تم جاؤ گے تو تم نجات یافتہ ہو، چونکہ میں تمہیں اجازت دے رہا ہوں. تم جاؤ، جاؤ اور اپنی زندگی گزارو، اپنی زندگی بچا لو، میرے ساتھ تم قربان نہ ہونا، میں تمہیں اجازت دے رہا ہوں. اور عالم آخرت میں بھی اللہ تم سے یہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے حسین کا ساتھ کیوں نہیں دیا، اس لیے میں خود تمہیں آزاد کر رہا ہوں بیعت سے، اس لیے چلے جاؤ. حسین ابن علی کے جتنے بھی ساتھی تھے ان میں ایک بھی نہیں اٹھا، سب بیٹھے رہے. بلکہ صرف بیٹھے نہیں رہے، بلکہ انہوں نے ایک سے بڑھ کر ایک آگے بڑھ کر کہا کہ مولا، یہ ایک جان نہیں، اگر ہزار جانے اللہ دے تو وہ ہزار جانے آپ کے قدموں پر ہم نشاور کر دیں گے. ایک صحابی نے اٹھ کر کہا کہ یا ابن رسول اللہ، اگر اللہ مجھے 1000 دفعہ یہ جان دے، ہر دفعہ میرا سر کٹے، میرا بدن جلے، راکھ میں تبدیل ہو، راکھ فضا میں بکھیر دی جائے، دوبارہ مجھے زندگی ملے، اگر 1000 بار بھی ایسا ہو تو میں پھر بھی تیار رہوں گا کہ آپ کے اشارے ابرو پر اپنی جان قربان کر سکوں. یہ اصحاب حسین. اب آپ دیکھیے، امام حسین ایک رات پہلے ان تمام اصحاب سے کہہ رہے ہیں جاؤ بھائی، میری طرف سے تم آزاد ہو، سب کو جانے کی اجازت دی، چلے جاؤ. اگلا دن عاشور کا، عاشور میں جب اصحاب ایک ایک کر کے شہید ہوئے، تو ان اصحاب کی شہادت کے بعد روایات ہمیں بتاتی ہیں کہ وہ 4 یا 4500 ملائکہ اور فرشتے جو بدر میں اترے تھے مولا حسین کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، مولا حسین ہمیں اجازت دیجئے ہم سامنے والے لشکر کو تارو مار کر دیں، اتر بتر کر دیں، آپ نے فرمایا نہیں اجازت نہیں ہے، ان کو واپس بھجوا دوں۔ اب میں اس حدیث سے قطع نظر بات ہوں، ولی اللہ کے تابع یہ سارا عالم ہے، سارا عالم، اور میں مثال دیا کرتا ہوں بعض اوقات کہ یہ جو چیونٹیاں ہیں نا، چیونٹیاں سب سے کمزور مخلوق ہے، لیکن یہ چیونٹیاں سب سے بڑی مخلوق کی موت کا سبب بن جاتی ہے۔ اگر امام حسین علیہ السلام صرف چیونٹیوں کو حکم دیتے کہ نکل آؤ اور سامنے والے لشکر کو تباہ و برباد کر دو، تو چند لمحوں میں کائنات کی ساری چیونٹیاں ان کا بیڑا غرق کر دیتی۔ امام حسین نے ایسا کچھ نہیں کیا، کیوں کیوں کچھ نہیں کیا؟ اس لیے کہ امام حسین نے جو کچھ کرنا تھا وہ معجزے سے نہیں کرنا تھا، اگر معجزے سے کرنا ہوتا تو پھر اللہ نے یہ سارے انبیاء بھیجے ہی کیوں، انسان کو خلق ہی کیوں کیا اگر معجزے کرنا ہوتا؟ اللہ انسان کو فرشتوں کی طرح سے پیدا کرتا، نہ کوئی ابلیس ہوتا نہ انسان گمراہ ہوتا، جب ابلیس نہ ہوتا انسان گمراہ نہ ہوتا تو پھر گناہ بھی نہ ہوتا۔ اللہ ان 8 ارب انسانوں کو، 8 ارب انسانوں کو ایسے پیدا کرتا کہ یہ گناہ کا تصور بھی نہ کرتے، ممکن تھا پھر وہ انسان نہ ہوتے، پھر وہ انسان نہ ہوتے، پھر وہ ملائکہ ہوتے۔ انسان کو بنایا ہی اس لیے کہ اس کے اندر حیوانی اور ملکوتی دونوں خصوصیات رکھ کر، اختیار اس کو دے کر، اس کی آنکھیں کھول کر، رستے اس کے سامنے رکھ کر، یہ فرما کر کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، یہ حسین کا رستہ ہے، یہ یزید کا رستہ ہے، ادھر چلنا چاہو تو جہنم ہے، ادھر چلنا چاہو تو جنت ہے، اختیار تمہارے ہاتھ میں ہے، حسین سے ملنا چاہتے ہو یا یزید سے؟ اللہ نے یہ اختیار دیا، اس لیے جس بشر کو اختیار دے کر بھیجا اس کو اسی اپنی راہ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے انبیاء بھی بھیجے، اسی لیے اولیاء بھی بھیجے، اسی لیے ان انبیاء نے اپنی پوری زندگی میں معجزوں سے چیزیں ٹھیک نہیں کی، معجزے ضرور لے کر آئے لیکن وہ معجزے کیوں؟ ایک لمحے کے لیے، چند لمحوں کے لیے، ایک دن کے لیے، دو دن کے لیے، پوری عمر انہوں نے کبھی معجزے نہیں دکھائے۔ مثلاً حضرت موسیٰ نے چھڑی پھینکی اجزا میں تبدیل ہوا، کتنے دیر کا واقعہ ہے؟ ایک دن کا، تو کیا ہر روز وہ چھڑی پھینکتے تو اجزا میں تبدیل ہوتا؟ نہیں، کیوں؟ ضرورت نہیں تھی۔ یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ سامنے والے جادوگر جس طرح سے جادو کے ذریعے سے لوگوں کو مسحور کرتے تھے، ان کے اس جادو کے دور اور یہ بتانے کے لیے کہ میں ایک ایسے خدا کی طرف سے آیا ہوں جس کی طاقت سب پر غالب ہے، یہ معجزہ دکھایا، سب نے مان لیا، معجزہ ختم، اب ضرورت باقی نہیں رہی، اب کیا ہے؟ اب جد و جہد ہے، اب محنت ہے، اب مبارزہ ہے، اب جنگ ہے، معجزہ نہیں ہے، معجزہ نہیں ہے۔ اس لیے کوئی بھی قوم اگر معجزوں کے انتظار میں رہتی ہے تو پھر ذلیل و خوار ہو جاتی ہے، اگر اپنے زور بازو پر اعتماد کر کے میدان میں اترتی ہے تو سربلند ہو جاتی ہے۔ سرواد جیون محمد و آل محمد۔ تو آپ دیکھیے کربلا میں حسین ابن علی علیہ السلام نے ایک رات پہلے ان سب کو اجازت دی، کوئی نہیں مانا، رکے، اگلے دن وہ فرشتے آئے، فرشتوں نے اجازت مانگی، اجازت نہیں دی۔ اب ذرا خود انسانی مزاج کو سامنے رکھتے ہوئے سوچیے، اثر کا وقت ہے، عباس شہید ہو گئے، علی اکبر شہید ہو گئے، قاسم شہید ہو گئے، جتنے بھی قریبی ترین دوست، احباب، ساتھی، اصحاب، سب کے سب شہید ہو گئے، امام حسین اکیلے میں، اس اکیلے عالم میں پکار رہے ہیں حل من ناصر ینصرنی، کیا کوئی ہے جو مجھ حسین کی مدد کرے؟ تو ایک رات پہلے تو مولا حسین آپ نے سب سے کہا تھا کہ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے، تم چلے جاؤ، صبح سے آپ کے سارے اصحاب تھے اور ان اصحاب کو بچانا ان کے قتل کے بعد کی صورت صورتحال سے بہت بہتر صورتحال تھی تو آپ اس وقت کہتے میری مدد کرو نکل جائے، لیکن اس وقت جو ہے آپ نے نہیں کہا، سارے اصحاب شہید ہو گئے، اب اکیلے حسین رہ گئے. تو کیا حسین ابن علی کو اپنی جان کتنی عزیز تھی کہ وہ کہے لوگوں میری مدد کرو؟ یقیناً ایسا نہیں تھا. پھر کیا وجہ ہے؟ یہ وہ نقطہ ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور احمد ممبری ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے کبھی بھی. حسین ابن علی پچھلی رات اجازت دے رہے ہیں اور دنیا کو یہ میسج دے رہے ہیں جو میری راہ پر ہوگا وہ زندگی کے آخری لمحے تک بھی میرا رہے گا، وہ کبھی بھی مجھے چھوڑ کر نہیں جائے گا. بتا رہے ہیں، پوری دنیا کو بتا رہے ہیں، فرشتوں کی مدد سے انکار کر رہے ہیں کہ نہیں، میں اسی انسانی دنیا میں رہتا ہوں، میں فرشتوں کی مدد لوں گا تو میرے بعد آنے والے اس کی مدد لیں گے. وہ تو فرشتوں کی مدد نہیں لے سکتے، انہوں نے اپنے زور بازو پر اعتماد کر کے کام کرنا ہے، جدوجہد کرنی ہے. لہذا دنیا کو بتانا ہے کہ یہ دنیا اسباب اور علل کی بنیاد پر آگے بڑھنے والی دنیا ہے، اس لیے زور بازو پیدا کرو. وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ، اپنے گھوڑے، اپنے خچر، اپنا اسلحہ، اپنا سارا ساز و سامان تیار کرو، اپنے آپ کو طاقتور بناؤ، علم کے لحاظ سے، ٹیکنالوجی کے لحاظ سے، معرفت کے لحاظ سے، عقیدے کے لحاظ سے، ایمان کے لحاظ سے، خود کو اس مقام پر لے جاؤ کہ عالم کفر کے مقابلے میں ایک طاقت بن کر کھڑے ہو سکو، معجزے سے نہیں، محنت سے. محنت سے، ہاں جب محنت کرو گے تو پھر ان تنصر اللہ ینصرکم، اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا. ان تنصر اللہ ینصرکم، اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا. اب ذرا اسی میں دیکھیں، اسی واقعے میں، اسی پر میرا خیال آج سارا ٹائم نکل جائے گا. تو بس اللہ تجھے بن محمد والے ہوں حسین علیہ السلام والسلام نے حلم ناظرین ینصرنی کی آواز دی. اس آواز کا کیا مطلب ہے؟ سوچنے کی ضرورت ہے. یہ صرف وہ جو سامنے نجس پورا لشکر تھا، فکری طور پر نجس، اندرونی طور پر نجس، نسل کے لحاظ سے نجس، اس نجس لشکر کو پکار رہے تھے. کیا نہیں پتا تھا کہ ان میں سے کوئی ایسا بھی ایسا نہیں ہے جس کے اندر پاکی زندگی ہو؟ کیا یہ خود امام حسین علیہ السلام یہ جملے نہیں ہیں کہ لوگوں تمہیں معلوم ہے تمہارے اندر میرے جملے اثر کیوں نہیں کر رہے؟ اس لیے کہ تمہارا پورا وجود حرام سے بھرا ہوا ہے. جس کا وجود حرام سے بھرا ہوا ہو اس پر نہ قرآن اثر کرتا ہے نہ نبی اور علی کا کلام. جو تم اندر سے سارا حرام سے بھرے ہوئے ہو اس لیے تم پر اثر نہیں کر رہا. وہی حسین، وہی حسین مدد مانگ رہے ہیں. حل من ناصرن ینصرنی، کیا کوئی ہے جو مجھ اکیلے حسین کی مدد کرے؟ یہ کیسی مدد ہے؟ اس پر غور کریں. ابھی جو آیت میں نے پڑھی، ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کیا مطلب ہے اس کا؟ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا. ان تنصر اللہ ینصرکم، اللہ کی نصرت کرو، اللہ تمہاری نصرت کرے گا. کیا اللہ آپ اور میری نصرت کا محتاج ہے؟ تو کیوں وہ نصرت مانگ رہے ہیں؟ وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں تمہاری اس نصرت کا محتاج ہوں، وہ کہہ رہا تم اپنی مدد کے لیے کھڑے ہو جاؤ. جب تم اپنی مدد کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو گویا یہ میری مدد ہے، میں بھی تمہاری مدد کروں گا اپنی مدد کے لیے. ان تنصر اللہ یعنی اللہ کی مدد کا مطلب اللہ کے دین ہی میں تمہاری بقا ہے، اور وہی تمہاری حیات ہے، وہی تمہاری زندگی ہے. اگر تم اپنی مدد کرو گے تو زندگی پاؤ گے، نہیں کرو گے تو مارے جاؤ گے. اپنی مدد کے لیے اٹھو، اللہ بھی مدد کرے گا. ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت، اور جب تم طاقت کے ساتھ میدان میں اترو گے اور اپنی طاقت، اپنی توانائی کو بروئے کار لاؤ گے تو اللہ بھی تمہاری، تمہارے ایمان میں، تمہارے ارادوں میں، تمہاری پاکیزگی میں اضافہ کرے گا، تمہیں استقامت عطا کرے گا. ایک اور جگہ خود قرآن کریم میں من یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے تم میں سے ایسا جو اللہ کو قرض دے؟ کیا اللہ محتاج ہے آپ کے قرضے میں؟ اللہ کو قرضے کی ضرورت ہے؟ نہیں. تو قرضے کی ضرورت کا مطلب کیا ہے؟ لفظ کا ترجمہ اس معنی کو دلوں میں روحوں میں بٹھانے کے قابل نہیں ہے وہ ترجمہ. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن آپ کو سمجھا رہا ہے، مجھے سمجھا رہا ہے، جس طرح سے باپ اپنے بچے کو 1000 روپے دیتا ہے، بچہ جاتا ہے بازار سے چیزیں خرید کے لاتا ہے، اور جب وہ ان سے کھیل رہا ہوتا ہے تو بچے کو باپ کہتا ہے بیٹا ان میں سے تھوڑا سا مجھے دو. بچہ جب دے رہا ہوتا ہے تو باپ اس کی ضرورت تو محسوس نہیں کر رہا ہوتا، وہ صرف بچے کی تربیت کر رہا ہوتا ہے، چونکہ جو میں نے دیا ہے اسی میں سے وہ مجھے دے رہا ہے. جب وہ دینا سیکھتا ہے تو باپ دوبارہ دیتا ہے، زیادہ دیتا ہے، اس لیے کہ اس بچے کی تربیت ہو رہی ہے. تو قرآن بھی یہی کہتا ہے میں یقرض اللہ قرضا حسنا، جو کچھ میں نے تمہیں دیا ہے وہ میرا دیا ہوا ہے، تم مجھے واپس کرو، تھوڑا سا مجھے واپس کرو. کیا مطلب ہے؟ اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھو، کس کی کیا ضرورت ہے اس کو دو. یہ گویا تم نے اس کو نہیں دیا، مجھے دیا ہے، یہ میرا ہاتھ ہے، اس کا ہاتھ نہیں ہے. یعنی سمجھانے کی کوشش کہ تم اپنی مدد کرو اس کو بھی جو تم دے رہے ہو، اگرچہ یہ ظاہری طور پر اس کی مدد ہے، لیکن اس کے نتیجے میں میں تمہیں کئی گنا دوں گا. اسی طرح جس طرح سے ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، یہاں پر بھی ایسا ہی. امام حسین علیہ السلام کیا مانگ رہے ہیں؟ مانگ رہے ہیں حل من ناصر ینصرنی، کیا کوئی ہے جو میری مدد کرے؟ یہ میری مدد کرے گا کیا مطلب ہے؟ نہیں، حسین ابن علی کو نہ میری مدد کی ضرورت ہے نہ آپ کی، ہم زیرو ہیں، وہ عدد ہے. عدد کو زیرو کی ضرورت نہیں ہوتی، ہمیں ضرورت ہے اس عدد کی، اس شخصیت کی. لہذا اگر ہم اپنے قوم کی، اپنے نظریات کی، اپنے ایمان کی، اپنے مکتب کی، اپنی آئیڈیالوجی کی، اپنے دین کی، اپنے مذہب کی مدد کرنے کے لیے اٹھے، تو گویا یہ حسین ابن علی کی مدد ہے. حسین ابن علی کو مدد کی ضرورت نہیں ہے، حسین ابن علی اس کے ذریعے سے ہمیں زندہ کرنا چاہتے ہیں اور ہمارے اندر حریت کا روح بھرنا چاہتے ہیں. ہمارے اندر ذرا اونچی آواز سے سروا مل کے بنا حسین ابن علی ہمارے اندر حریت پیدا کرنا چاہتے ہیں. حسین ابن علی وہاں پر آواز دے رہے ہیں حل من ناصر ینصرنی. یہ جو آج آپ مختلف مقامات پر لبیک یا حسین کہتے ہیں، یہ لبیک یا حسین کیا ہے؟ کب حسین ابن علی نے آپ کو آواز دی تھی؟ 61 ہجری میں کہاں؟ میدان کربلا میں. آج آپ یہاں پر کراچی میں، اسلام آباد میں، لاہور میں، دنیا کے کسی اور کونے میں لبیک یا حسین کہتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ حسین کی آواز صرف کربلا کی 61 ہجری کے اس دن کے اندر محدود نہیں ہے، یہ ایک زندگی ہے اور زندگی چلتی رہتی ہے. جہاں جہاں حیات ہے یہ ندا موجود ہے، اور جہاں جہاں زندہ انسان موجود ہے اس کو اس ندا کی ضرورت ہے. جب یہ ندا کانوں تک پہنچے تو زندہ انسان جواب دے گا، مردہ صرف اپنا پیٹ پالے گا. جو لوگ صرف اپنے پیٹ کے پیچھے ہیں وہ زندہ نہیں ہے، چلتی پھرتی لاشیں ہیں اور گائے بھینسے. گائے بھینسے جو آج بھی حسین ابن علی کے مقتل کو صرف پیٹ بھرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، صرف اپنا بینک بیلنس بڑھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، صرف زیادہ سے زیادہ اپنے مرید جذب کرنے کے لیے اور مریدوں کی تعداد بڑھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں. امتحان وہی بناتا ہے جہاں حق اور باطل کا مارکہ ہو، اور جہاں پر پتا ہو کہ میں یہ بات کروں گا تو لوگ مجھ سے کٹیں گے یا جڑیں گے. اگر لوگ مجھ سے کٹ گئے لیکن اللہ تو یہاں میرا امتحان ہے کہ میں اس امتحان میں صرف ہوتا ہوں یا نہیں ہوتا. اگر میں اللہ کے لیے حسین ابن علی کے لیے لب کھولوں, ساری دنیا میری مخالفت کرے اور مجھ سے الگ ہو جائے, تو مجھے ذرہ برابر فکر نہیں ہونی چاہیے, اس لیے یہ حسین مجھے مل گئے ہیں. لیکن اگر میں لوگوں کو خوش کروں اور حسین کو ناراض, لوگوں کو خوش کروں, لوگوں کی واہ واہ سمیٹوں, لوگوں کے نعرے سمیٹوں, لوگوں کے جذبات کا استحصال کروں اور حقائق حسینی سے, حقائق کربلا سے لوگوں کو محروم رکھ کر لوگوں کو صرف وہ نیند کا انجیکشن لگانا شروع کر دوں کہ لوگ آرام سے ایسا دین اپنا لیں جس میں امن ہے, سکون ہے, نیند ہے اور دنیا کی لذتیں, آرام سے سو جاؤ اور تمہیں کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. یہ دین ابلیس کا دین ہے, اللہ کا دین نہیں ہے. ایسا دین اللہ کو نہیں چاہیے. اللہ کے 124,000 انبیاء ہمیشہ اقلیت میں رہے, ہمیشہ. آپ تاریخ دیکھیں, 124,000 انبیاء آئے لیکن ان کے پیروکار ان سے بغاوتیں کرتے رہے, ان کی قوموں نے ان کو ستایا ہی لیکن وہ کبھی تھکے نہیں. اسی سلسلے کے وارث کا نام حسین ابن علی ہے, اسی سلسلے کے وارث کا نام. آپ امام حسین علیہ السلام کی زیارت وارثہ صرف اپنی حاجات کے لیے پڑھتے ہیں یا کبھی یہ سوچ کر بھی پڑھا ہے کہ میں کیوں حسین ابن علی کو 124,000 انبیاء کا وارث مان رہا ہوں؟ سوچیے. ہم البتہ یہ ذہن میں رکھیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زیارت وارثہ کو اپنی دنیاوی حاجات کے لیے نہ پڑھو, یہ مطلب نہیں ہے. یا زیارت عاشورا کو دنیاوی حاجات کے لیے نہ پڑھو, مطلب یہ نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ ذہن میں رکھو کہ یہ چیزیں صرف دنیا کی چھوٹی چھوٹی حاجات کی برابری کے لیے نہیں اتری, مجھے حسین سے جوڑنے کے لیے اتری ہیں, مجھے میری روح کو حسینی بنانے کے لیے اتری ہیں. ان کے اندر معرفت ہے, ان کے اندر ادراک اور فہم ہے, ان کے اندر وہ پیغام ہے جو میری روح کے اندر زندگی کی لہریں زندہ کرے اور زندگی کی حرارت دوڑا دے. حضرت جب میں زیارت وارثہ پڑھتا ہوں تو کیا کہتا ہوں؟ السلام علیکم یا وارث آدم صفی اللہ, اے آدم صفی اللہ کے وارث حسین, میرا آپ پر سلام. صرف آدم نہیں, نوح کے بھی وارث, موسیٰ کے بھی وارث, عیسیٰ کے بھی وارث, ابراہیم کے بھی وارث, محمد الرسول اللہ کے بھی وارث, علی مرتضیٰ کے بھی وارث. سوال, کیا حسین ابن علی کو ان تمام انبیاء کی جائیدادیں ملی تھی جو وہ وارث تھے؟ وہ کس چیز کے وارث تھے؟ سوچنے کی بات ہے. آپ اپنے باپ کے وارث ہیں, دادا کے وارث ہیں, کس چیز میں؟ پیسے میں, زمین میں, کاروبار میں, جائیداد میں. تو کیا امام حسین بھی اسی طرح سے ان تمام انبیاء کے وارث تھے؟ نہیں. کس چیز میں وارث تھے؟ فکر میں, پیغام میں, خصوصیات میں, صفات میں, ذمہ داریوں میں. جو ذمہ داریاں ان تمام انبیاء کی تھی, وہی ذمہ داریاں حسین ابن علی کی تھی. جو خصوصیات ان تمام انبیاء میں تھی, وہی خصوصیات حسین ابن علی میں تھی. اس لیے آپ کہتے ہیں کہ اے حسین, آپ آدم سے خاتم تک تمام انبیاء کے وارث ہیں اور آپ کے وجود میں تمام انبیاء کی وہ تمام آسمانی خصوصیات جمع ہیں. میں آپ کے ہاتھ بیعت کر کے اعلان کر رہا ہوں, آپ میرے امام ہیں اور میں آپ کا معمول ہوں. امام اور معمول کا رشتہ کیا ہوتا ہے؟ ابھی آپ نے نماز مغرب پڑھی ہوگی, عشاء پڑھی ہوگی. امام اور معمول کا رشتہ کیا ہوتا ہے؟ امام کھڑا ہو تو آپ سجدے میں جائیں, امام سجدے میں ہو تو آپ ادھر ادھر دیکھیں اور کھڑے ہو جائیں. نہیں, امام جس حالت میں ہو آپ اس حالت میں ہو, امام جو کرے آپ وہی کریں. ائمہ خدا علیہ السلام کی تعداد اگرچہ 12 پردے غیب میں حسین ابن علی سے لے کر امام حسن العسکری تک یہ جو آج ائمہ کا دور ہے ان تمام ائمہ کے دور میں جد و جہد رہی، مجاہدت رہی، دشمن کے خلاف میدان عمل میں جد و جہد زندہ نظر آئی۔ میں پہلے ایک مجلس میں عرض کر چکا ہوں یہ بات کہ کیوں یہ سارے ائمہ شہید ہوئے۔ ہمیں عام طور پر امام علی کا پتہ ہے، ان کے بعد امام حسین کا، امام حسن کے بارے میں بہت کم ہم جانتے ہیں، بہت کم۔ باقی ائمہ تو ہے ہی مظلوم، اور امام زین العابدین تو ہے ہی بیمار۔ پانچ دن کی بیماری تھی، 65 دن پر ہم نے محیط کر دی اور ان کو بیمار بنا کے ایک سائے پر رکھ دیا۔ باقی جتنے بھی ائمہ ہیں ان کا صرف کتنا ہمیں پتا ہے، یہاں فلان دن ان کی ولادت ہے اور فلان دن شہادت ہے۔ تو اس ولادت اور شہادت کے درمیان جو ان کی جد و جہد ہے، جو ان کا عملی میدان میں رول ہے، نہیں معلوم۔ کیوں نہیں معلوم؟ اس لیے کہ اس ممبر سے بیان نہیں ہوتا، اس لیے کہ لوگوں کو آشنا نہیں کیا جاتا کہ بھئی یہ تمہارے امام تھے، اور ان اماموں نے اپنی زندگی کے آخری سانس تک اپنے زمانے کے فرعون اور نمرودوں کے مقابلے میں پرچم بغاوت بلند کر کے لوگوں کو بتایا ہے کہ یہ میرا رستہ ہے۔ نہیں پتا چلتا، کیوں؟ اس لیے کہ ممبروں سے بیان نہیں کیا جاتا۔ امام علی النبی، مجھے نہیں معلوم آپ کے سامنے میں عرض کیا جائے، امام علی النقی علیہ الصلوۃ والسلام کو خلیفہ ہے، ایک دفعہ پھر سوال میں جو ہے امام علی النقی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر خلیفہ کے سپاہی آ گئے، خلیفہ آپ کو طلب کر رہا، چلے۔ کیوں طلب کر رہا تھا؟ اس کو خبر ملی تھی مختلف اپنے جاسوسوں کے ذریعے سے کہ امام کا نیٹ ورک بڑا مضبوط ہوتا چلا جا رہا ہے، عوام کے درمیان بڑا مضبوط ہوتا جا رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری حکومت پلٹ دے۔ اور ہمارے یہ احمد مولوی کہتے ہیں کہ بھئی آزاداری میں سیاست کی بو نہیں آنی چاہیے، تعجب ہے۔ سارے ائمہ کی پوری عمر کی جد و جہد اسی سیاست کے گرد گھومتی ہے کہ باطل کے خلاف میدان عمل میں کھڑے ہو جاؤ، سارے ائمہ۔ اور احمد ممبری حضرات کہتے ہیں بھی سیاست کی بو آ رہی ہے محرم میں، اشرے میں، اگر آپ سیاست کی بات کرتے ہیں۔ ائمہ کی سیاست آپ کی سیاست نہیں ہے، ائمہ کی سیاست وہ پاکیزہ سیاست ہے جس کے ذریعے سے انسانوں کو غلامی کی زنجیریں توڑ کر وہ آزاد کرتے ہیں، اور یہ عین اللہ کا حکم ہے، اور یہی سیاست عبادت ہے۔ اس کو عبادت کہا جاتا ہے، سیاست نہیں۔ یہ زرداری اور نواز شریف والی سیاست نہیں ہے، وہ آپ کو مبارک ہو۔ بلایا، چلے گئے، بولا کچھ نہیں۔ جو اس کو پتا تو تھا کہ امام علی النقی علیہ الصلوۃ والسلام کا نیٹ ورک پورے اسلامی ریاست کے اندر اتنا مضبوط ہو چکا ہے کہ خطرے کی گھنٹی بن گئے۔ اپنے سپہ سالار کو حکم دیا کہ 100,000 فوجی تیار کرو، فوجی تیار ہو، کہا فلان میدان میں ان کو جمع کرو، جیسے ہمارے یہاں پریڈ ہوتا ہے اس طرح سے ان کو سارا مسلح کر کے تیار کیا، سٹیج بنوایا اور اونچا، اور امام علی النقی علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر اس سٹیج پر گیا، اوپر چڑھا۔ چڑھنے کے بعد کہا کہ اے فرزند رسول، آپ میرا لشکر دیکھ رہے ہیں؟ فرمایا کہ ہاں میں دیکھ رہا ہوں۔ مراد کیا ہے؟ خبردار رہیے، میرے پاس اتنی بڑی فورس موجود ہے کہ میں کلا کما کر سکتا ہوں۔ آگے کچھ کہا نہیں۔ امام علی النقی نے مسکرا کر خلیفہ کے چہرے کی طرف دیکھا اور اس کے بعد فرمایا کہ کیا تمہیں میں اپنی فوج دکھا دوں؟ جب یہ کہا تو خلیفہ حیران ہوا، کہا کہ آپ کی فوج؟ کیا آپ کی بھی فوج ہے؟ فرمایا دکھا دوں۔ عرض کیا، آپ دکھائیے۔ آپ نے اشارہ کیا، سر حجت خدا یہ ہوتا ہے، حجت خدا، ولی خدا، اشارہ کیا، پردہ ہٹ گیا، آنکھوں پر سے پردہ، کیا دیکھا؟ زمین و آسمان فرشتوں سے بھرے ہوئے ہیں، اور فرشتوں کے ہاتھوں میں تیر و کمان ہے، اور ان تیروں کا رخ اس لشکر اور اس خلیفہ کی طرف ہے۔ یہ منظر دیکھا خش کھا کر گر گیا، اٹھایا گیا، ہوش میں آیا گیا. امام نے فرمایا خلیفہ اگرچہ یہ میری فورس ہے لیکن تمہارے لیے یہ میں استعمال نہیں کر رہا, اس لیے تم پریشان نہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ امام نے معجزوں کے ذریعے سے حکومتیں نہیں بدل لی, میرے اور آپ کی طاقت اور شعور کے ذریعے سے بدل لیا ہے. امام زمان کا ظہور بھی معجزات کے نتیجے میں نہیں آئے بلکہ میرے اور آپ کے تیار ہونے کے نتیجے میں آئے. تو تیاری کا مطلب گھر بیٹھنا نہیں ہے, خود کو فکری, تعلیمی, ٹیکنالوجی, سیاسی, شعوری, معرفتی, ایمانی, ہر لحاظ سے اس لیول تک پہنچانا کہ ادھر حل من ناصر کی آواز بلند ہو اور ادھر امت پکار پہ لبیک یا حسین, یہ تب ممکن ہے امام زمان کا ظہور ہو. اور امام زمان کے ظہور میں رکاوٹ بھی وہی فکر ہے کہ آرام سے گھر میں جاؤ اور ان چیزوں کو چھیڑو مت, صرف گریہ کرو, آنسو بہاؤ, رو, ان چیزوں سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. اس لیے یہ عبادت ہے, باقی چیزیں عبادت نہیں, المیہ ہے یہ. اور ہماری آزاداری کی اس روح کے ساتھ ظلم عظیم ہے. سلام جیب محمد وال محمد. جب حل من ناصر کی ندا آ ہی رہی ہے تو میں اسی حوالے سے چند جملے مسائل کے لیے آ سکتا. حسین پیاری علیہ السلام نے کربلا میں اس تنہائی کے عالم میں ندا دی, حل من ناصر ینصر. اس تنہائی کے عالم جب آپ کے ارد گرد شہدا کی لاشیں موجود تھیں, کہیں پر عباس بازو کٹائے لیٹے ہوئے تھے, کہیں علی اکبر برچھی کھا کر لیٹے ہوئے تھے, کہیں پر شہزادی قاسم کی لاشوں کے ٹکڑے اور حصے نظر آ رہے تھے, اور کہیں اولو محمد کے لاشیں بکھرے پڑے تھے, کہیں آپ کے اصحاب کی لاشیں موجود تھیں. اور حسین ابن علی ان لاشوں کی طرف دیکھتے اور دیکھ کر پھر پکارتے, اینا العباس, میرا عباس کہاں ہے؟ اینا علی اکبر, میرا علی اکبر کہاں ہے؟ اینا القاسم, میرا قاسم کہاں ہے؟ اینا الحبیب, حبیب کہاں ہے؟ پھر پکارتے حل من ناصر ینصرنی. وہ حل من ناصر آج بھی گونج رہی ہے. جب یہ حل من ناصر کی آواز بلند ہوئی تو ایک دفعہ حسین ابن علی کے کانوں میں ایک آواز آئی خیمے کی طرف سے, کوہرام برپا ہے, فوراً پلٹے خیمے کی طرف. خیمے میں جا کر دیکھا تو کیا دیکھا, مخدرات عصمت و طہارت سروں پر ہاتھ مار رہی ہے اور رو رہی ہے اور دیکھ رہے ہیں کہ اس چھوٹے سے بچے کا یہ حال ہے کہ اس نے اپنے آپ کو گہوارے سے زمین پر گرایا ہوا ہے اور رو رہا ہے. پوچھا کیا بات ہے؟ جواب ملا, مولا آپ کے حل من ناصر کی آواز سن کر یہ بچہ تڑپ اٹھا اور جیسے جیسے آپ کی آواز بلند ہوتی تھی یہ بچہ تڑپتا تھا اور اپنے آپ کو گہوارے سے زمین پر گراتا تھا. حسین ابن علی نے اس بچے کو اٹھایا, فرمایا کہ اس کو تیار کرو, میں لے کر جاتا ہوں میدان کی طرف. رباب نے اس بچے کو تیار کیا. جب یہ بچہ تیار ہو کر آغوش حسینی میں آیا تو حسین ابن علی نے اپنے دونوں ہاتھوں میں اس بچے کو بلند کیا اور خیمے سے جیسے ہی باہر آئے, یہ مورخ لکھتے ہیں کہ لشکر اعدا نے جب دیکھا تو یہ سمجھا کہ حسین ہاتھوں پر قرآن لے کر آ رہے ہیں. حسین میدان میں پہنچے, اس چھوٹے سے بچے کو سامنے رکھا اور فرمایا دیکھو تین دن سے پانی تم نے بند کر رکھا ہے, ہمارے خیموں میں پانی نہیں ہے, اس بچے کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے, یہ بچہ بھوکا اور پیاسا ہے, کیا ہو سکتا ہے چند قطرے پانی کے اس بچے کو پلا دو؟ چند قطرے, کوئی حرکت نہیں ہوئی. فرمایا یہ جو تمہارے بڑے قریب سے فرات کا پانی گزر رہا ہے, اس فرات کے پانی سے جانور بھی پانی پی رہے ہیں, کیا رسول کے بچے کو پانی نہیں پلاؤ؟ لیکن کوئی جواب نہیں آیا. آپ نے بچے کو زمین پر رکھا, پیچھے ہٹے اور فرمایا کہ اس بچے کو خود پانی پلا دو, ایسا نہ سمجھو کہ میں اس کے بہانے پانی پینا چاہوں. کوئی آگے نہیں بڑھا. آپ آگے بڑھ کر بچے کو اٹھایا. یہ بعض مورخین نے لکھا ہے, کہتے ہیں کہ بچے سے کہا, بیٹا علی اصغر ان کو تم خود بتا دو کہ تم کتنے پیاسے ہو. اب مورخ لکھتے ہیں کہ اس بچے نے آہستہ آہستہ اپنے ہونٹوں پر اپنی زبان پھیرنی شروع کر دی اور بتایا کہ میں پیاسا. جیسے ہی یہ منظر دیکھا, عمر بن سعد کا حکم ہوا اور حرملہ نے تیر کمان پر چڑھایا. لیکن افسوس, کیسا تیر, کیسا تیر. کربلا میں تین طرح کے تیر تھے, سنگل پھل والا, ڈبل پھلوں والا اور تین پھلوں والا. تین پھلوں والا وہ تیر ہے جو ہمیشہ میدان کے سب سے بڑے شاہ سوار پر پھینکا جاتا ہے. اور آج عصر عاشور حسین ابن علی کے اس ننھے سے شہزادے کو شہید کرنے کے لیے وہ تین پھلوں والا تیر کمان پر چلایا گیا. جب یہ تیر سنسناتا ہوا آیا تو کائنات نے ایک عجیب منظر دیکھا. یہ تیر گلوئے اصغر سے ٹکرایا, ایک کان سے دوسرے کان تک پوری گردن چیر دی, سر جدا کیا. اس کے بعد منظر ایسا تھا کہ یہ بچہ ہوا میں اچھلا اور واپس آیا آغوش حسین میں. مورخ لکھتے ہیں کہ ہم نے ایک عجیب منظر دیکھا. ہم نے دیکھا تھا کہ جب سمندر سے, دریا سے کسی مچھلی کو باہر نکال دیا جاتا ہے تو وہ مچھلی پہلے تڑپتی ہے, اچھلتی ہے, گرتی ہے, اچھلتی ہے, گرتی ہے. جب جسم میں جان ختم ہو جائے تو اس کے بعد جسم تو بے حرکت ہو جاتا ہے, لیکن آخری لمحوں میں کبھی منہ کھولتی ہے, کبھی بند کرتی ہے. ہم نے کربلا میں اس معصوم بچے کو اس عالم میں دیکھا کہ ایک دفعہ یہ بچہ فضا میں اچھلا, جب وہ واپس گرا آغوش حسین میں تو اس کے بعد خون بہ رہا تھا. حسین ابن علی نے یہ خون اپنے چلو میں لیا, آسمان کی طرف پھینکا, بچے کو اپنے سینے سے لگایا. یہ بچہ پہلے تو اچھلا لیکن اس کے بعد اب آہستہ آہستہ جسم جب بے جان ہونے لگا تو ہم منظر یہ تھا کہ کبھی یہ بچہ منہ کھولتا تھا, کبھی بند کرتا تھا, کبھی کھولتا تھا, کبھی بند کرتا تھا. یہاں تک کہ ایک وقت آیا حسین کے لبوں سے یہ جملہ سنا, انا للہ و انا الیہ راجعون, انا للہ و انا الیہ راجعون. حسین بن علی نے بچے کو اٹھایا, خیمے کی طرف چل پڑے. مورخ لکھتے ہیں کہ چھ بار خیمے کے قریب گئے اور پلٹ آئے. حسین کو حیا آ رہی تھی کہ کس طرح سے اس علی اصغر کی والدہ رباب کا سامنا کر دے. آخر کا ہمت باندھی, ساتویں بار خیمے میں گئے, پردہ اٹھایا. جیسے ہی خیمے میں داخل ہوئے ماں کی نگاہ جیسے ہی اس بچے کی کٹی ہوئی گردن پر پڑی, ماں نے چیخ ماری اور اس کے بعد ایک جملہ کہا. کیا فرمایا؟ فرمایا, امسلکیون ہری آبنیا, اے میرے ننھے سے بچے, کیا تم جیسے چھوٹے بچوں کو اون